चंद्रोस से एक मौना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाम बरकातम आलिया की इस्लाही मजालिस में से एक हिस्सा पढ़ा जा रहा है। इसमें खुतबा मसनूआ के बाद फरमा रहे हैं, चंद रोज से तौबा का बयान चल रहा है और इस्लाह नफ्स के रास्ते में से सबसे पहला कदम तौबा की तकमील है। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात इरशाद फरमाई कि इस्लाह नफ्स के रास्ते में से सबसे पहला कदम तौबा की तकमील है। फिर अर्ज करता हूँ, इस्लाह नफ्स के रास्ते में से सबसे पहला कदम तौबा की तकमील है। इसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाम बरकातहू ने जो थानवी रहमतुल्लाह मलफूज पढ़ा है तो उसकी तशरीह की है। मलफूज क्या है? अगर मलफूज आप जैसे हिसाब से समझते हैं कि उन्होंने एक बात को मलफूज से मुराद है वो लफ्ज जो मुंह से निकले हों, जब थानवी ने एक बात जो बयान फरमाई, अगर तौबा के वक्त अज़्म तरक फिल मुस्तकबिल ना हो तो अज़्म अमल फिल मुस्तकबिल ना हो बल्कि अज़्म अमल से जहन खाली हो, अगर इस तरह खाली और जहन होकर भी तौबा नदामत के साथ हो गई तो तौबा सही है। ये थानवी रहमतुल्लाह के जुमले हैं, बहुत जामे और माने हैं। आगे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसकी तशरीह बयान कर रहे हैं, हम वो पढ़ते हैं। इस मलफूज में मुख्तसर जुमले में बहुत बड़ा मजमून हजरत वाला ने बयान फरमाया है जिसमें हम जैसे कमजोरों के लिए बड़ी तसल्ली का सामान है। तौबा के बारे में तमाम हजरात सूफिया ये फरमाते हैं कि तीन चीजों से तौबा की तकमील होती है, तीन चीजों से तौबा की तकमील होती है। पहली चीज यह है कि जो गुनाह सरजद हुआ है दिल से उस पर नदामत और शर्मिंदगी हो कि मुझसे ये गलती हो गई है। दूसरी चीज यह है कि उस गुनाह को फौरन छोड़ दें। मसलन एक शख्स ने झूठ बोला, अब उस झूठ से तौबा करना चाहता है तो पहले तो नदामत पैदा करे कि मुझसे ये कैसी गलती हो गई कि मैंने झूठ बोल दिया, और फिर फौरन झूठ बोलना छोड़ दे। तीसरी चीज यह है कि आइंदा के लिए अजम करे कि मैं आइंदा हरगिज ये काम नहीं करूंगा। जब ये तीन चीजें जमा हो जाती हैं तो फिर तौबा कामिल हो जाती है। ये जो हजरत ने ऊपर बातें बताई थी उनको दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि हमारा मकसद कोई किताब खत्म करना नहीं है, हमारा मकसद तो अमल करना है। हमारे इसाज़ा किराम और बड़े फरमाते हैं कि जब भी किसी ऐसी मजलिस में ऐसी निशस्त में बैठा जाए तो अमल की नीयत से बैठा जाए। मालूमात तो अल्हम्दुलिल्लाह में पहले से भी हैं, वो भी मिलती रहेगी, लेकिन अमल की नीयत से बैठा जाए। जब हमें अमल की नीयत से बैठेंगे तो उसका एक अलहदा असर होगा, और इंशाल्लाह जब अमल का वक्त आएगा तो ये हमारा अमल की नीयत से बैठना उस मौके पर हमें याद भी करा देगा और इंशाल्लाह किसी न किसी दर्जे में उस अमल पर डाल भी देगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो फिर फरमाया कि पहली चीज ये है जो गुनाह सरजद हुआ है दिल से उस पर नदामत और शर्मिंदगी हो कि मुझसे गलती हो गई है। दूसरी चीज है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, और तीसरी चीज ये है कि आइंदा के लिए अजम पक्का इरादा करे कि मैं ये आइंदा हरगिज ये काम नहीं करूंगा। जब ये तीनों चीजें जमा हो जाती हैं तो फिर तौबा कामिल हो जाती है। जहां तक पहली दो चीजों का ताल्लुक है, यानी गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होना और उस गुनाह को छोड़ देना, इस पर आम तौर पर अमल हो जाता है और उनके बारे में कोई शुबा नहीं रहता। हां, जहां तक तीसरी चीज का ताल्लुक है, यानी आइंदा के लिए पुख्ता इरादा करना कि मैं आइंदा हरगिज इस गुनाह के पास नहीं जाऊंगा, इसमें यह शुबा रहता है कि मेरा अज़्म कामिल है या नहीं है, मेरा अज़्म कामिल हुआ कि नहीं हुआ, मेरा इरादा पक्का हुआ कि नहीं हुआ। जबकि आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म तौबा का लाजमी जुज है। तौबा तो तब पूरी होगी जब आइंदा ना करने का अज़्म भी हो। अब यह अज़्म मेरा है कि नहीं है, इसमें शक है। जब इसमें शुबा पैदा हो गया तो इसके नतीजे में तौबा मशकूक हो गई, और जब तौबा मशकूक हो गई तो गुनाह माफ नहीं होंगे, क्योंकि अगर तौबा सही हो तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से माफी का वादा है। لیکن اگر توبہ کے صحیح ہونے میں ہی شک ہوگا تو گناہ کے خیال ہونے میں بھی معاف ہونے میں بھی شک ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں, بہرحال اس تیسری چیز کے بارے میں اکثر و بیشتر دلوں میں خیال پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, بڑے اللہ والے تھے, حضرت بابا نجم الحسن, نجم حسن رحمۃ اللہ علیہ, توبہ پر بہت زور دیا کرتے تھے. چنانچہ میں یہ مفتی تقی اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں, میں ایک دن ان کے پاس گیا تو اس وقت ایک نوجوان اپنے کسی کام سے ان کے پاس آیا تھا. اس نوجوان نے سر سے لے کے پاؤں تک دین داری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. حضرت بابا صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص بھی ان کے پاس آتا تو اس کے کام میں کوئی دین کی بات ڈال دیتے تھے, چاہے وہ کسی بھی مقصد سے آیا ہو. لہذا وہ جب نوجوان واپس جانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا, بیٹا ایک بات سنتے جاؤ. وہ یہ کہ لوگ دین کو بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں, بس رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کرو. بس رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کرو. وہ نوجوان آدمی تھا, نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور عبادت کرتا تھا, لیکن حضرت والا نے اس سے کار میں یہ بار ڈال دی کہ بس توبہ کر لیا کرو. اب نیا آدمی جو ناشنا سے ادا ہوگا وہ تو یہ سمجھا ہوگا, وہ یہ واقعہ دیکھ کر سمجھے گا کہ حضرت والا نے اس کو کھلی چھٹی دے دی کہ تو جو چاہے کرتا رہے, نماز بھی نہ پڑھ, روزہ بھی نہ رکھ, گناہ بھی کرتا رہے, لیکن رات کو بیٹھ کر توبہ کر لیا کر. یہ چھوٹ دینا ان کے لیے کیسے درست ہوا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے بندے جن کو اللہ فہم عطا فرماتے ہیں, یہ حضرات لوگوں کو شکار کرتے ہیں, اور شکار کرنے کے لیے جس طرح دانہ ڈالا جاتا ہے اس طرح ان لوگوں کو بھی شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس طرح ان لوگوں کا بھی شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے, کیونکہ اگر اس نوجوان سے یہ کہہ دیتے تھے کہ تو روزانہ پانچ وقت نماز پڑھا کر اور یہ جو بہودہ لباس پہن رکھا ہے اس کو چھوڑ, اور تو نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ, تو وہ نوجوان پہلے ہی دن بھاگ جاتا اور کبھی واپس نہ آتا. اس لیے حضرت نے اس سے ایک بات یہ فرما دی کہ رات کو بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کر. بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس نوجوان نے اس پر عمل کر لیا کہ روزانہ رات کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگا, تو اس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا, کیونکہ وہ اب تک غفلت میں تھا, اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کٹا ہوا تھا, اور کبھی اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی نہ آتا تھا. اب جس وقت توبہ کر لے گا تو ایک لمحے کے لیے وہ اللہ سے تعلق جوڑے گا, اور جب روزانہ اس پر عمل کرے گا, یہ بڑی اہم بات ہے, جب روزانہ اس پر عمل کرے گا یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس کو اپنی طرف نہ کھینچ لیں گے, کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. عام طور پہ شاید کا ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا اور منتخب فرماتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ارادہ فرما لیا اس کو ہدایت دینی ہے اس کو مقرر بناتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب, یعنی جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عربی جاننے والوں سے پوچھو تو اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے, کیونکہ لفظ یہ شاہ کے فائل کی ضمیر جس طرف اللہ کی طرف لوٹ سکتی ہے اس طرح من کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. اور یہ دی رہی من یونیب کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, یعنی اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے. لہذا جب ایک بندے نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا, چاہے تھوڑی دیر کے لیے تعلق جوڑا ہو, اور کہا ہو کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیجیے, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کھینچ ہی لیں گے. بہرحال بندے کا کام یہ ہے کہ ذرا سا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اس سے مانگے کہ اللہ آپ مجھے آپ کیوں محروم فرماتے ہیں, مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے, اے اللہ اگر میرے اندر یہ شرائط نہیں پائی جا رہی، یہ جو توبہ کی شرائط ہم نے عرض کی تھی نا، اللہ اگر میرے اندر شرائط نہیں پائی جا رہی تو شرائط بھی میرے اندر پیدا کر دیجئے، اگر میرے اندر وہ تقاضے اور اوصاف نہیں تو اللہ ان اوصاف کو میرے اندر پیدا کرنا بھی آپ کی قدرت میں ہے، یا اللہ وہ اوصاف اور تقاضے میرے اندر پیدا کر دیجئے. اس طرح اللہ سے مانگو، جب ایک مرتبہ اللہ سے تعلق جڑ گیا تو بس یہ تبدیلی کا نقطۂ آغاز ہے. اب جو شخص غفلت میں ابھی زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہ تو اللہ کا خیال، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ آخرت کا خیال، نہ دین کا خیال، اس شخص کو حضرت گری بابا انجم حسن نجم حسن صاحب نے فرمایا تو رات کو بیٹھ کر توبہ کر لیا کر، اگر اس شخص نے اس پر عمل کر لیا ہوگا تو یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص واپس نہ آیا ہو اور دین کی طرف نہ آیا ہو. بہرحال دوسروں کی اصلاح کے لیے بزرگ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں. اس طرح بابا صاحب نے اس نوجوان کے کان میں یہ بات ڈال دی اور وہ چلا گیا. میں نے حضرت بابا صاحب سے عرض کیا کہ حضرت میرے دل میں توبہ کے بارے میں اشکال رہتا ہے کہ میں نے توبہ تو کر لی لیکن کیا پتا وہ توبہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ گناہ چھوڑنے کا جو عزم کیا ہے وہ پختہ ہوا یا نہیں، اس کا اطمینان نہیں ہوتا. اللہ سے تو کہہ دیا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، وقتی طور پہ گناہ بھی چھوڑ دیا لیکن آئندہ ساری عمر کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ عزم پکا ہوا یا نہیں، اس کا اطمینان نہیں ہوتا. اور یہ عزم توبہ کی تیسری شرط ہے. جب اس شرط کے پائے جانے میں شبہ ہوتا ہے تو توبہ کے درست ہونے میں بھی شبہ رہتا ہے کہ توبہ درست ہوئی کہ نہ ہوئی. حضرت بابا انجم اسلم صاحب نے میری بات سن کے فرمایا، ارے بھائی تم نے اپنے ذہن میں عزم کا بڑا لمبا چوڑا معیار قائم کر رکھا ہے، چونکہ یہ عالم شخص تھے نا. ارے بھائی عزم کے معنی یہ ہیں کہ اپنی طرف سے ارادہ کر لو کہ دوبارہ کام نہیں کروں گا، پھر دل میں وسوسے خدشات اور اندیشے آ رہے ہیں کہ معلوم نہیں میں اس عزم کا ثابت قدم رہوں گا نہیں، میں اس عزم کو پورا کر سکوں گا یا نہیں، ان اندیشوں اور وسوسوں سے عزم کی صحت کے منافی نہیں ہے، یعنی عزم ہمارا شمار کیا جائے گا. مثلا اپنی طرف سے عزم کر لیا، اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، اب اپنی نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھاؤں گا، اب اس عزم کے بعد دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، تو اس وسوسے کو آنے دو، کیونکہ یہ وسوسہ عزم کے مکمل ہونے میں معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، بس عزم مکمل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے عزم کر لیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عزم پر کیسے قائم رہوں، اے اللہ آپ ہی مجھے توفیق عطا فرمائیے، آپ ہی مجھے استقامت عطا فرمائیے، آپ ہی مجھے اس عزم پر قائم اور دائم رکھیے، بس توبہ مکمل ہو گئی. اس لیے کہ عزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے ارادہ کر لینا، اب اس ارادے پر کتنا قائم رہوں گا اور کتنا قائم رہوں گا اس کی پیشن گوئی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ کسی کے بس میں نہیں، یہ اختیار سے باہر ہے. جب اختیار سے باہر ہے تو انسان اس کا مکلف نہیں، کیونکہ انسان اپنے اختیاری امور کا مکلف ہے. حضرت بابا صاحب نے ایسی بات فرما دی کہ الحمدللہ اس سے بڑا اطمینان ہوا اور تسلی ہو گئی. بعد میں حضرت تھانوی کا یہ ملفوظ نظر سے گزرا، یہ جو بھی ہم نے شروع میں پڑھا وہ پھر پڑھتے ہیں، کہ اگر توبہ کے وقت عزم ترک فی المستقبل نہ ہو، یہ عزم نہیں ہے یعنی مستقبل میں چھوٹا رہے گا، تو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو. اگر اس طرح خالی ذہن ہو کر بھی توبہ ندامت کے ساتھ ہو گئی تو توبہ صحیح ہو گئی. یعنی اصل بات یہ ہے توبہ کے وقت گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ میں آئندہ کسی قیمت پہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن کسی وجہ سے اس ارادے کا استحضار نہ رہا تو کم از کم اس گناہ کے دوبارہ کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو، یعنی نہ تو یہ ارادہ ہو گناہ کروں گا اور نہ یہ ارادہ ہو کہ گناہ نہیں کروں گا، بس ذہن خالی ہے، تو بھی توبہ درست ہے. کیوں بھی تو یہ کیسے درست ہوئی؟ ہر تھانوی نے ویسے ہی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے. چنانچہ اس دلیل کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ فرمایا، النجم توبت، بس یعنی توبہ کا اصل عنصر اور اصل جوہر جس سے توبہ وجود میں آتی ہے وہ ندامت، اور اللہ کے سامنے پشیمان ہونا، نادم ہونا، شرمسار ہونا، اب ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ عمل دوبارہ کروں، بس اس ندامت کے نتیجے میں توبہ درست ہوگی، جب توبہ درست ہوگی تو انشاءاللہ وہ گناہ بھی معاف ہوگا، معاف ہو گیا۔ اب اس وسعے کے اندر دوبارہ اندر مت پڑو کہ پتہ نہیں عزم مکمل ہوا کہ یا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بس جو کچھ بھی ہمیں پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے وہ اب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ بھئی یہ توبہ جو ہے، ایک ہے توبہ کر لینا، اس کے بعد جیسا کہ عزت فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی قوت اور ایسی ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے، ایسی توانائی پیدا ہو جائے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے، اور جب کوئی اس گناہ کا تقاضا آئے تو ہم اس تقاضے پر قابو پا سکیں اور گناہ سے بچ سکیں۔ اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک اچھی صحبت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اچھی صحبت کیا ہے کہ ہمارے جو مشائخ ہیں، جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جتنا جتنا ان کے پاس بیٹھتے جائیں گے، دیکھیں ابھی بھی عرض ہوا صحابہ اکرام کے اندر لوگوں کے بہت سے مختلف مناقب یعنی منقبیں تھیں، یعنی ان کے بڑے بڑی فضیلتیں تھیں، لیکن ان کی جو ایک مشترکہ اور جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ صحابی۔ جس شخص نے ان کو باقی لوگوں سے ممتاز کیا، علیحدہ کیا اور جدا کیا، وہ کون سا شرف ہے؟ وہ صحابیت کا ہے۔ اور صحابیت کیسے ہوئی؟ کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ اب دیکھیں ہم نے بدر والوں کی علیحدہ فضیلتیں ہیں، احد والوں کی علیحدہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے والوں کی علیحدہ ہیں، پھر مختلف لوگوں کی مختلف فضیلتیں۔ مثلاً ایک صحابی ہیں خزیمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ آپ لمبا خلاصہ یہ ہے اس واقعے کا کہ انہوں نے ایک موقع پہ گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی، تو ان کی ایک گواہی کو دو بندوں کی گواہی کے برابر ٹھہرایا گیا۔ اب کسی مسئلے میں حضرت ابوبکر اور علی بھی گواہی دیں گے، وہ ایک شمار ہوگی، لیکن خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے قائم مقام قرار دی۔ اب ایک اضافی فضیلت تھی، ایسی اضافی فضائل تو ہر صحابی کے علیحدہ ہیں، لیکن جو مشترکہ فضیلت ہے جو ان کے دوسرے لوگوں سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ ہے کائنات کے کتب، غوث، ابدال سب مل جائیں، لیکن ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ انہیں شرف کہاں سے ملا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا۔ صحبت سے انسان جو ہے وہ رنگ پکڑتا ہے۔ اردو میں مشہور سنتے خربوزے کو دیکھ کے خربوزے کو رنگ پکڑتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، ان کا نام تھا شاہ عبد القادر رائے پوری، آپ میں سے بعض آپ نے نام بھی سنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں انسانی طبیعت میں ایک خاصہ ہے، اس کی ایک عادت ہے، یہ چور کا مطلب یہ چراتی ہے، ایک غلط والا چور نہیں، یہ جب شخص دوسرے شخص کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی کچھ عادتیں، کچھ اخلاق، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات غیر محسوس طریقے سے چرا لیتی ہے۔ اب ہم جب نیک اور اللہ والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو غیر محسوس طریقے سے ان کے اچھے اخلاق اور ان کی صفات میں سے کچھ ہم کھینچ لیں گے، اور اسی طریقے سے جب ہم جو ہے خدا نخواستہ برے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے تو غیر محسوس طریقے سے ان کی غفلت، ان کے گناہوں کے ارادے اور ان کی جو بھی نامناسب چیزیں، ان کا اثر دل میں آئے گا۔ ہاں اگر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو اس پر انسان عمل نہ کرے، لیکن دل میں اس کا اثر، اس کی کشش ضرور آئے گی۔ یہ صحبت بہت عجیب چیز ہے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ جب سردی زیادہ ہو جائے تو رضائی بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کو پھر ہم گرم، اور جب گرمی زیادہ ہو تو پنکھا بھی گرم ہوا دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صحبت ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان ایک بڑے اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھتا رہے گا تو ایک وقت میں اس کے اندر بھی ایک رنگ اثر ضرور آئے گا۔ اور ایسا شخص نیک اور اچھا بھی ہو، برے لوگ بس بیٹھتا رہے، ضرور ان کے گناہوں کے اثرات اور ان کی بری عادتوں میں سے کچھ نہ کچھ اس کو ضرور لگ جائے گا۔ یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے۔ تو بھی ہمیں پہلی بات جو بڑی اہم بات ہے کہ نیک اور اچھی صحبت اختیار کرنے سے ہم میں سے ایک کو ضرورت ہے۔ یہ بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، آپ ذات اسے بہتر جانتے ہیں۔ صحبت کا اثر بہت پکا یقینی ہے۔ دوسری بات، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اللہ یہ جیسے ایک پودا ہے، اس پودے کو ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم یہ پودا بیج ڈالا اور کونپر نکل آئی، اب یہ بڑا ہو، تو اس پودے کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک تو سورج کی روشنی جو اس کو، اور دوسری اس کو پانی، پانی ڈالیں گے اندر، پانی اس کی جڑوں میں جائے گا وہ نکلے گا، تو اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے اور اس کو سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے. ایسے ہی فرماتے ہیں، مثال دی جاتی ہے کہ شیخ کی جو روشنی ہے اور شیخ کی جو حرارت ہے، ایک تو وہ ہمارے روح کو پہنچے اور دوسرا اندر کا ذکر ہو جو پانی بنے گا، تو آہستہ آہستہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک کونپل نکلے گی. دھوپ بھی ملتی رہے گی، اندر سے ذکر کا پانی ملتا رہے گا، وہ تھوڑی اور پکڑتے کرتے 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 اللہ نے اگر اللہ کے فضل ہوا تو ایک دن اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کے تعلق کا تناور درخت بن جائے گا. اور اگر سورج، اب وہ پودا ہے اس کو پانی تو دے رہے ہیں، اس کو لا کے اندھیرے میں رکھتے ہیں تو بھی پودا مرجھا جائے گا، اور اس کو دھوپ میں رکھا ہوا ہے اور اس کو روشنی تو مل رہی ہے لیکن پانی نہیں دے رہے تو بھی خطرہ ہے کہ پودا جو ہے وہ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. دونوں چیزیں ضرورت ہے، اس کو سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے اور اس کو پانی کی بھی. ایسے ہی ہمارے باطن کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اولیاء عظام، بڑے بڑے جو اکابر مشائخ کی صحبت میں بیٹھا جائے، اور ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو وہ ہمیں اب ان کی رہنمائی میں، ان کے بتائے ہوئے جو ذکر ہے، جو وہ ذکر بتایا اس کو کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچا دیں گے. پر خدا ناستہ نہ بھی پہنچے تو راستے میں ہوں گے، تو اللہ تعالی بڑے رحیم اور کریم ذات ہیں. جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو بچہ جو ہے وہ حفظ کرنے کا ارادہ کرے، جو آدمی حفظ کرنے کا ارادہ کرے، پورا حافظ نہیں بنا، ابھی دوران تعلیم میں بھی فوت ہو گیا تو انشاءاللہ حفاظ میں سے اٹھایا جائے گا. جو شخص اس نیت سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے اور ذکر و فکر کرے کہ مجھے اللہ کی محبت معرفت حاصل ہو، خدا نخواستہ مرنا نہیں حاصل ہوئی کہ موت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے اولیاء کی صف میں سے اٹھائے گا. صحبت میں ایک بات اور بہت ضروری ہے کہ جب اہل اللہ کے پاس آئیں تو ہمارے کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد نہ ہو. دنیاوی اغراض مقاصد کے لیے آئیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، وہ بھی ہو جائیں گی، لیکن اصل مقصد ہو کہ دل کو خالص اس نیت سے کریں کہ ہمارے دل سے گناہوں کا زنگ، گناہوں کی میل، گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ دل سے دھلیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا دھیان اور جو بڑی بڑی صفات ہیں جو اللہ نے میاں علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، صحابہ کو عطا فرمائی، سید الانبیاء کو عطا فرمائی، ان میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دے. اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ والے انوار، وہ فیوز و برکات ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اب جو ہے دو باتیں اس کی تھی، ایک صحبت الحمدللہ ہمارے عزت جی ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، پھر جو ذکر بتاتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے اس نقشبندی سلسلے میں اصل ابتدا جو ہے ذکر قلبی سے کی جاتی ہے. ذکر قلبی کا طریقہ سب ذات کو الحمدللہ معلوم ہے، اس کے لیے یہاں پہ ہم تھوڑی دیر مشق کے لیے بیٹھتے ہیں. حضرت یہ بات کئی دفعہ فرما چکے کہ ہم یہاں پہ مشق کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ساتھیوں کو سیکھنا آ جائے. اصل یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اکیلے اس ذکر کی مشق نہیں کریں گے، وقت جو ہے کام اس کے لیے محنت نہیں کریں گے، تو بھئی ہمارا منزل حاصل، مقصود حاصل ہونا مشکل ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، فرمانے لگے کہ کہنے لگے بھی ذکر کھانے لگے، وہ پوچھنے لگے بھی تمہارا، مجھے پوچھنے لگے کبھی روٹی میں داغا ہوتا ہے؟ اگر ایک وقت داغا ہوگا تو دوسرے وقت داغا نہیں ہوگا، دوپہر رہے گی خدا ناشتہ کام ہوگی جیسے رات کو کھا لو گے، لیکن پورے دن ہی نہیں کھانا کھایا، ہوا کبھی ایسا؟ تو فرمانے لگے کہ پورا دن ذکر نہیں کیا یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو بھائی ہم جب تک ذکر کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے تب تک جو ہے وہ جو ہمارا اللہ کے راستے کا سفر ہے وہ طے ہونا مشکل ہے. تو بھائی بزرگ کیا فرماتے ہیں، وقت مقرر کر کے، وقت اور جگہ بھی مقرر کرنی چاہیے، کوشش کر کے گھر کے اندر کوئی جگہ مقرر کر کے، کوئی بھی جہاں جائے نماز بٹھا کے روزانہ ایک وقت کر کے، فجر کے بعد بیٹھ جائیں، عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، عصر کے بعد بیٹھ جائیں، کچھ وقت 5 منٹ سے شروع کریں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو جب تک یکسو ہو کر وہ تبتر رہی تبدیلا، کچھ وقت پہ یکسو ہو کے ذکر کرنا نہیں شروع کریں گے، کام بننا نہیں شروع ہوگا. ہاں کچھ وقت بیٹھ کے لیدر یکسوئی سے تنہائی میں اللہ سے لو لگا کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے، ابھی بھی ہم نے پڑھا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہمارا کام بننا شروع ہو جائے گا. تو بھائی اس کے لیے اس ذکر کی مشق تھوڑی دیر کر لیتے ہیں. جیسا کہ پتا ہے کہ دل پر جن سنہری حروف کے ساتھ یہ جو رنگ بھی پسند ہو، وہ خوبصورت انداز میں دل میں اللہ کا لفظ لکھا ہوا تصور فرمائیں کہ میرے دل پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور میرا دل اور جو ہے عرض سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل اس رحمت کے شکرانے میں اللہ کی محبت میں بڑے ذوق اور شوق سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. بس کچھ دیر اس ذکر کی مشق کر لیتے ہیں اور پھر جیسا اس کے یہاں بھی کرنا ہے اور گھروں میں وقت نکال کے کریں تو انشاءاللہ ہمارا کام ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ دیر مشق کر لیں.
یا اللہ آپ ہی نے ہمیں توفیق دی اپنی یاد کے لیے کچھ دیر بیٹھنے کے لیے. اے اللہ کرم بالائے کرم فرما دیجیے, فضل بالائے فضل فرما کے روزانہ کچھ وقت اے اللہ اپنی یاد کے اندر مشغول ہونے کی. اے اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دیجیے, اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ بڑے کمزور اور اللہ بڑے مسکین اور بہت عاجز لوگ ہیں یا اللہ, انسان ہے, غفلتیں بھی لگی ہوئی, تقاضے بھی لگے. اے اللہ خود ہی آپ چن لیجیے اللہ ہمیں اپنے ذکر کے لیے کچھ وقت بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ حضرت جی بار بار فرماتے ہیں ذکر سے مقصود تو مذکور کے ساتھ تعلق اور خاص یاد ہے. اے اللہ جو ذکر سے مقصود ہے وہ بھی تمام ہی وہ بھی کمال ہی عطا فرما دے. اے اللہ اے ہم سب اللہ فقیر اور مسکین کسی قابل نہیں, لیکن اللہ آپ بادشاہ ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں, آپ کو عطا فرمانے سے کسی چیز کی کمی کا اندیشہ نہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ توفیق بھی عطا فرما دیں. یا اللہ جو ذکر سے مقصود ہے جو خاص تعلق نسبت محبت معرفت یاد نصیب فرما دیں. اللہ نصیب فرما دیں. اللہ جتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے خصوصی تھے اللہ ہم کو اور ان کے جوتوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی نصیب فرما دیں. اللہ حضرت جی کی صحت میں عافیت صحت میں اللہ جان میں مال میں ایمان میں نسبت میں ہر چیز میں خوب برکت عطا فرما دیں. تادیر ان کا سایہ ہم پہ عافیت کے ساتھ سلامت رکھ. اللہ ان کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. اللہ حضرت جی کی جو مقبول دعائیں ہیں اللہ ان میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما. اللہ اگر کوئی ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہم اولیاء اللہ کی دعاؤں میں حصہ پانے سے محروم ہیں اللہ وہ گناہ تو چھڑوا دے. اللہ ایسے گناہ یقیناً ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اولیاء اللہ کی دعاؤں میں حصہ پانے سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اللہ وہ گناہ اپنے فضل سے چھڑا دے. حضرت جی تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جہاں جو بھائی یہاں پہ اللہ حاضر ہوتے ہیں اللہ کسی بھی طرح کی خدمت کرتے ہیں اللہ اس سب کو قبولیت عطا فرما, رحمت عافیت برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمۃ اللہ.